قوله سواء الطريق أي وسطه الذي يفضي سالكه إلى المطلوب البتة وهذا كناية عن الطريق المستوي إذ هما متلازمان وهذا مراد من فسره بالطريق المستوي والصراط المستقيم. ہم آج پڑھیں گے شرح قوله سواء الطريق بھائی اس حصے کی شرح. پہلے ذرا متن دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے الذی ہدانا جس نے ہماری رہنمائی کی سواء الطریق سیدھے راستے کی طرف, جس نے ہماری سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی. وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ اور بنایا ہمارے لیے توفیق کو بہترین ساتھی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے توفیق کو ہمارے لیے بہترین ساتھی بنایا. تو جیسے ہدانا سواء الطریق یہ صلہ ہے الذی کا, وہ اللہ جس نے ہمارے لیے جس نے ہماری رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف. اور اسی طرح جعل لنا کا عطف بھی ہدانا پر ہے تو یہ بھی صلہ بن رہا ہے الذی کا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے توفیق کو بہترین ساتھی بنایا. معنی سمجھ میں آ گیا. اب آئیے شرح پر بھائی. قولہ سواء الطریق. قولہ میں نے بتلایا تھا کہ اس کے ساتھ شارح کس کا قول ذکر کرتے ہیں, اوپر ماتین کا, مصنف کا. قولہ ای قول المصنفی یا قول الماتینی. اور پھر آگے جو سوا لفظ ذکر ہوتے ہیں ان پر وہی اعراب پڑا جاتا ہے عموماً جو کس پہ تھا, متن میں. اور متن میں کیا تھا, سواء الطریق. سواء کیا تھا, منصوب. تو یہاں بھی اسی طرح پڑھیں گے قولہ سواء الطریق. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور آگے ای وسطہ یہ اس کا معنی ذکر ہو رہا ہے تو یہ ای کے ساتھ تفسیر اور معنی ذکر کیا جاتا ہے بھائی. کس کے ساتھ, ای کے ساتھ معنی اور تفسیر ذکر کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے یہ جو تفسیر ہے اس کا وہی اعراب ہوتا ہے جو ماقبل میں مفسر کا اعراب ہے. مفسر کا بھی وہی یوں کہیں مفسر جو تفسیر ہے وہ کیا ہے, مفسر تفسیر کرنے والی ہے, وضاحت کرنے والی. تو مفسر کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے, مفسر کا. سواء الطریق مفسر ہے نا, اس کا معنی بیان کیا گیا, اس کی تفسیر بیان کی گئی. مفسر کون سا صیغہ ہے جس میں مفعول, اور کون اس کی تفسیر کر رہا ہے, کون معنی بیان کر رہا ہے, آگے جو لفظ آ رہا ہے اس کو کیا کہیں گے, مفسر. تو مفسر کا تو مفسر مفسر کا تو وہ اعراب جو کہاں آیا تھا, اوپر متن میں. اور مفسر کا کیا اعراب یہاں پڑھیں گے تو یاد رکھیے تفسیر کا, تفسیر کا وہی اعراب ہوگا جو کس کا تھا, مفسر کا تھا. اور سواء الطریق یہ منصوب ہے تو ای وسطہ یہ بھی کیا پڑھیں گے, منصوب پڑھیں گے بھائی, وسطہ. اور وسطہ ہا ضمیر کس کو راجے, اسی الطریق کو راجے, اسی کے معنی بیان ہو رہا ہے. سواء الطریق ای وسط الطریق. جی تو دوبارہ طریق کو ذکر کرنے کے بجائے کس کو ذکر کر دیا, ضمیر کو ذکر کیا. ایک لفظ جب ایک دفعہ ذکر ہو جائے دوسری دفعہ پھر اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں, ضمیر استعمال کرتے ہیں تاکہ کلام مختصر ہو جائے اور خوبصورت ہو جائے بھائی. بار بار ایک لفظ کا استعمال پسندیدہ نہیں. تو شارح فرماتے ہیں قولہ سواء الطریق کہ مصنف کا قول سواء الطریق ای وسطہ یعنی ای وسط الطریق راستے کا درمیان, یعنی یہ وسط کی اضافت ہے الطریق کی طرف اور یہ اضافت ہو رہی ہے صفت کی موصوف کی طرف. کس کی, معلوم ہوا وسط ہے صفت اور الطریق کیا ہے, موصوف. موصوف تو اس صفت کو اٹھا کر, صفت عربی میں کہاں آتی ہے, بعد میں آتی ہے, پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت. ہاں کبھی کبھی یوں کرتے ہیں کہ اضافت کرنے کے لیے صفت کو مقدم بھی کر دیتے ہیں. تو لیکن اصل اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہی ذرا ترتیب دے دیں، تو الطریق کو مقدم کر دیں اور الوسط کو کیا کر دیں، مؤخر کر دیں. الطریق الوسط کیا معنی ہو گیا؟ درمیانہ راستہ بھائی. تو کہتے ہیں سوا طریق ای وسط ہو، تو سوا طریق جو ہے یعنی کہ درمیانہ راستہ، الذی یفضی سالکہ، افضا یفضی کے معنی پہنچانا، سالک سلوک کا معنی ہے راستے پر چلنا، الذی یفضی سالکہ وہ راستہ جو پہنچا دے، سالکہ اپنے اوپر چلنے والے کو، الی المطلوبی مطلوب اور مقصود تک، البتہ تا قطعی طور پر یقینی طور پر، البتہ تا کا کیا معنی؟ قطعی طور پر یقینی طور پر. جی معنی سمجھ میں آیا؟ پھر دیکھو بھائی، قوله سواء الطریق، مصنف کا قول سواء الطریق ای وسطہ یعنی درمیانہ راستہ، الذی یفضی سالکہ الی المطلوب البتہ تا یعنی وہ راستہ جو پہنچا دے اپنے اوپر چلنے والے کو منزل تک، مطلوب وہ مقصود اور منزل، منزل تک جو پہنچا دے اپنے اوپر چلنے والے کو، البتہ یقینی طور پر. وہ درمیانہ راستہ، ادھر دیکھو، سوائے طریق وہ درمیانہ راستہ جو اپنے اوپر چلنے والے کو، اپنے اوپر چلنے والے کو یقینی طور پر کہاں تک پہنچا دے، منزل تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں سوائے طریق. یہ جو درمیان والا راستہ ہے اور یقینی طور پر کہاں تک پہنچانے والا ہے، منزل اور مقصود تک پہنچانے والا ہے، اس کو کہتے ہیں سوائے طریق. سوائے طریق بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا دیکھو، آپ دو نقطے لگائیں اور ان دو نقطوں کے درمیان ایک سیدھا خط کھینچے جو ان دونوں کو ملا دے، ایک نقطے کو دوسرے نقطے سے ملا دے. اب ایک نقطے سے جو مثلا پہلا نقطہ ہے اس سے آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جو کہاں پہنچی، دوسرے نقطے تک. اسی پہلے نقطے سے دو لکیریں دائیں طرف بھی نکال دیں اور دو لکیریں بائیں طرف بھی نکال دیں، تو ایک ہی نقطہ ہے پہلا، اس سے دیکھ رہے ہیں آپ پانچ خط نکل رہے ہیں، لیکن ان پانچ خطوں میں سے جو درمیان والا ہے صرف وہ منزل تک پہنچانے والا ہے، باقی دائیں بائیں طرف جا رہے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اور جو منزل تک پہنچانے والا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ درمیان والا ہے. یہ مانا ہے وہ درمیان والا راستہ جو کہاں تک یقینی طور پر پہنچا دے، منزل تک پہنچا دے. تو جو دائیں بائیں خط جا رہے ہیں وہ سیدھے خط ہیں، وہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچیں گے بھائی. وہ سیدھا، وہ ہیں تو سیدھے خط، لیکن وہ دو دائیں طرف جا رہے ہیں اور دو کس طرف کو جا رہے ہیں؟ بائیں طرف. وہ تو دور آپ کو لے جائیں گے منزل سے، لیکن جو درمیان والا سیدھا راستہ ہے، راستے سارے سیدھے ہیں لیکن پہنچانے والا کون سا؟ صرف درمیان والا پہنچانے والا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو قوله سواء یعنی وسطہ الذی یفضی سالکہ جو پہنچا دے، سالک سلوک کا معنی ہے راستے پر چلنا، سالک یسلک سلوکن اور چلنے والا اس کو کیا کہیں گے؟ سالک. سالک یسلک سلوکن فہوا سالکن، تو جو پہنچا دے سالکہ اے سالک الطریقی اس راستے پر جو چلنے والا ہے، اس کو پہنچا دے کہاں تک؟ الی المطلوبی مطلوب اور منزل تک، البتہ تا یقینی طور پر. تو یاد رکھیے سلوک کا معنی ہے راستے پر چلنا، لیکن یہ عام راستے پر چلنے کو سلوک نہیں کہتے. ایک شخص سڑک پہ چل رہا ہے یا ایک شخص گلی میں چل رہا ہے تو یہ بھی راستے پر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، لیکن اس کو سلوک نہیں کہتے. سلوک کہتے ہیں عملی راستے پر چلنا. کس پر چلنا؟ عملی راستے پر چلنا. مثلا میں آپ کو کچھ نصیحتیں کرتا ہوں اور آپ ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ ہے سلوک، آپ میرے بتلائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہے ظاہری راستے پر چلنا، ایک ہے کچھ باتیں جو ذکر کی جائیں ان پر عمل کرنا. تو یہ عمل بھی اس بتلائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ ہاں. تو یہ وہ ظاہری راستہ مراد نہیں ہے، بلکہ کون سا راستہ مراد ہے؟ عملی راستہ مراد ہے بھائی، عملی راستہ. جیسے لوگ مختلف بزرگوں سے بیعت ہوتے ہیں اور پھر وہ بزرگ ان کو باتیں بتلاتے ہیں کہ آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے, یوں عمل کرنا ہے, یوں عمل کرنا ہے, سنت کے مطابق چلنا ہے, یہ یہ اعمال کرنے ہیں, اور وہ مریدین جو ہیں وہ اسی راستے پر چلتے ہیں, تو اس کو سلوک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
سلوک
کہتے ہیں. یہ وہ جو عملی راستے پر چل رہا ہے, تو وہ سوائے طریق جو ہے وہ درمیانہ راستہ ہے جو پہنچا دے اپنے اوپر چلنے والے کو الل مطلوب البتہ تا منزل تک قطعی طور پر. وَهَذَا كِنَايَةٌ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَوِي اِذْ هُمَا مُتَلَازِمَانِ. اور یہ کنایا ہے درمیانہ راستہ. بھائی سوائے طریق کا معنی کیا ہے؟ درمیانہ راستہ. وَهَذَا كِنَايَة اور یہ کیا ہے؟ کنایا ہے. یہ سوائے طریق کنایا ہے. عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَوِي سیدھے راستے سے. کس سے؟ توجہ ہے, ایک ہے درمیانہ راستہ, ایک ہے سیدھا راستہ. دیکھو درمیان والا راستہ یہ الگ بات ہے, الگ معنی ہے, اور سیدھا راستہ الگ معنی ہے. تو شارح نے آپ کو بتلا دیا کہ سوائے طریق کا معنی سیدھا راستہ نہیں ہے, سوائے طریق کا معنی ہے وسط طریق, درمیانہ راستہ. توجہ ہے, ایک کیا ہوتا ہے سیدھا راستہ, ایک کیا ہے درمیانہ راستہ, اور سوائے طریق کا کیا معنی ہے؟
درمیانہ
راستہ اس کا معنی ہے. تو یہ درمیانہ راستہ کہتے ہیں, یہ کنایا ہے سیدھے راستے سے. یہ کیا ہے؟
کنایا.
یعنی مصنف نے کہا تو درمیانہ راستہ, لیکن مراد ان کی سیدھا راستہ ہے. کیا ہے؟
مراد ان کی
سیدھا راستہ ہے. دیکھیے عبارت, وہذا کنایت عن طریق المستوی, اور یہ درمیانہ راستہ یہ کنایا ہے طریق مستوی سیدھے راستے سے. طریق مستوی کا کیا معنی؟ سیدھا راستہ, سیدھے راستے سے یہ کنایا ہے. اذ ہما متلازمانی, اس لیے کیونکہ یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں. جو راستہ درمیانہ ہوگا وہ سیدھا ہوگا, اور جو سیدھا ہوگا وہ درمیانہ ہوگا. بھائی دیکھیے, آپ میں نے ابھی مثال ذکر کی, آپ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک مثلا آپ تین چار خط پہنچائیں, پہلے نقطے سے کہاں تک؟ دوسرے. ایک خط سیدھا پہلے نقطے سے کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ دوسرے. دوسرا خط آپ ذرا ٹیڑھا کر کے دائیں طرف سے لے کر آئیں اور وہ بھی پہنچا دیں. تیسرا خط بھی آپ دائیں طرف سے لے کر آئیں اور وہ بھی اس دوسرے نقطے تک پہنچا دیں. پھر اسی طرح دو ٹیڑے خط کس طرف سے لے جائیں؟ بائیں طرف سے بھی آپ پہنچا دیں اس دوسرے نقطے تک. اب دیکھیے یہ خطوط سارے پہنچا تو رہے ہیں منزل تک, لیکن ان میں سے جو درمیان والا ہے وہ تو قطعی طور پر پہنچا رہا ہے, اور وہ سیدھا بھی ہے. اولاً تو دائیں بائیں والے جو خطوط ہیں, میں نے تو ابھی بتایا نا, ٹیڑھا کر کے آپ پہنچا دیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ دائیں بائیں جو خط جائے وہ مڑ کر کہاں تک پہنچا دے, اس منزل تک پہنچا دے. ہاں درمیان والا قطعی طور پر آپ کو منزل تک پہنچائے گا, لیکن دائیں بائیں کے جو راستے ہیں احتمال ہے, ہو سکتا ہے کسی طرح گھوم کے آدمی منزل تک پہنچ جائے, لیکن زیادہ احتمال یہ ہے کہ وہ منزل تک پہنچائیں گے ہی نہیں, وہ کسی اور طرف نکل جائیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اب دیکھیے یہاں پر جو درمیان والا راستہ ہے, آپ نے کئی خط کھینچے, سیدھا خط کون سا؟ درمیان والا. تو دیکھا جو درمیانہ راستہ ہوگا وہ سیدھا ہوگا, اور جو سیدھا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ درمیان والا ہوگا, اس کے ساتھ لازم ہے وہ کیا ہوگا؟
سیدھا.
اور جو سیدھا ہوگا اس کے ساتھ لازم ہے وہ کیا ہوگا؟
درمیان
والا ہوگا, دائیں بائیں والا نہیں ہوگا. بات سمجھ؟ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے. اگر درمیان والا راستہ ہے تو معلوم ہوا سیدھا ہونا بھی اس کے لیے لازم, اور اگر سیدھا راستہ کہیں تو اس کے ساتھ درمیان والا ہونا لازم. تو لزوم دونوں طرف سے ہے, درمیانے راستے کے ساتھ سیدھا راستہ ہونا لازم, اور سیدھے راستے کے ساتھ درمیانہ راستہ ہونا لازم. جیسے بھائی سورج کے ساتھ دن کا نکلنا لازم ہے, جیسے ہی سورج نکلے گا کیا ہوگا؟
دن
ہوگا. تو جیسے وہاں سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا لازم, اسی طرح یہاں پر بھی درمیانے راستے کے ساتھ سیدھا ہونا لازم. جو درمیانہ ہے وہ سیدھا, اور جو سیدھا ہے وہ درمیانہ ہے. تو مصنف نے کیا کیا, جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں تو مصنف نے بولا تو درمیانہ راستہ, لیکن ارادہ کس کا کیا؟ سیدھے راستے کا. اس لیے ہم نے ترجمہ کیا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف. دیکھا ہم نے سیدھا راستہ, کیونکہ مصنف کی مراد بھی یہی ہے. درمیانے راستے سے کیا مراد ہے؟ سیدھا, کیونکہ درمیانے راستے کے ساتھ سیدھا ہونا لازم ہے, سیدھا ہونا لازم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں ایک لفظ آیا کنایا. کنایا کنایا کو سمجھ لیں بھائی. کنایا کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. یہ کتابوں میں جگہ جگہ آپ کو یہ لفظ ملے گا کنایا. اچھی طرح ابھی سمجھ لیں, بہت آسان ہے بھائی. تو کنایا کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. توجہ ہے؟ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. دیکھو سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم, تو دن کا ہونا ہوا لازم اور سورج کا نکلنا ہوا ملزوم. وہ جو دوسری چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں لازم, تو جس کے ساتھ وہ لازم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملزوم. سورج کے نکلنے کے ساتھ کیا لازم؟ دن کا ہونا, تو دن کا ہونا ہوا تو لازم, اور کس کے ساتھ لازم ہے؟ سورج کے نکلنے کے ساتھ, تو سورج کے نکلنے کو کہیں گے ملزوم. تو سورج کا نکلنا ہوا ملزوم اور دن کا ہونا ہوا لازم. تو ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا, یعنی آپ سورج نکلنے کا ذکر کریں اور مراد دن کا ہونا لیں. ذکر کس کو کریں؟
سورج.
لازم کون؟ دن کا ہونا. اور ملزوم کون؟ تو آپ ذکر ملزوم کا کریں اور ارادہ کس کا کریں؟ لازم کا کریں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنایا. آپ ذکر کریں سورج کے نکلنے کو لیکن آپ کا ارادہ کس کا ہو؟ دن کے ہونے کا. بھائی دیکھو ایک ہوتا ہے لفظ کا معنی اور ایک ہوتی ہے مراد اس کی. مراد معنی اور مراد جانتے ہو؟ بھائی دیکھو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک آپ کا ساتھی ہے بڑا بہادر ہے, وہ کمرے کے اندر آیا. جیسے ہی وہ کمرے میں آیا میں نے کہا شیر آ گیا. اب شیر آ گیا ایک اس لفظ کا معنی ہے, ایک اس لفظ کی مراد ہے. لفظ شیر آ گیا اس کا معنی کیا؟ درندہ آ گیا, جنگلی, کیونکہ شیر تو ایک جنگلی درندے کا نام ہے. درندہ آ گیا, لیکن کیا یہاں میرا درندہ آ گیا اس معنی کا ارادہ ہے؟ نہیں, کیونکہ یہاں تو کوئی درندہ نہیں آیا. ہاں میری مراد کیا ہے, میرا ارادہ کیا ہے؟ کہ بہادر آدمی آ گیا, یعنی میں اس کو شیر کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہوں کہ جیسے شیر بڑا بہادر ہوتا ہے یہ آدمی بھی بڑا بہادر. تو ایک ہوتا ہے لغوی معنی, ایک ہوتا ہے مرادی معنی. شیر آ گیا لغوی معنی کیا؟ درندہ آ گیا, لیکن مرادی معنی کیا؟ مراد کیا ہے؟ بہادر آدمی آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بعض اوقات لغوی معنی اور ہوتا ہے اور مرادی معنی اور ہوتا ہے. جیسے یہاں پر آپ نے دیکھ لیا لغوی معنی کیا تھا؟ درندہ آ گیا, اور مرادی معنی کیا ہے؟ بہادر آدمی آ گیا. تو کبھی لغوی معنی اور ہوتا ہے اور مرادی معنی اور بعض اوقات دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. مثلا وہ اندر آیا میں نے کہا بہادر آدمی آ گیا. اب اس کا بہادر آدمی کا جو لغوی معنی ہے میری مراد بھی وہی ہے, کوئی اور معنی مراد ہے؟ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہادر آدمی آ گیا, لفظ بھی میں نے وہی بولے اور معنی بھی اسی کا ارادہ کیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے میں نے اس کا ارادہ کیا تھا شیر آ گیا, اس وقت میرا اس معنی کا ارادہ تھا, اب میں نے وہی لفظ ذکر کر دیے تو لفظوں کا معنی بھی وہی کہ بہادر آدمی آیا ہے اور میری مراد بھی وہی ہے. تو کبھی لغوی اور مرادی معنی الگ الگ ہوتے ہیں اور کبھی لغوی اور مرادی معنی ایک. کبھی پھر سنو, کبھی لغوی اور مرادی معنی الگ الگ ہوتے ہیں اور کبھی لغوی اور مرادی معنی ایک ہی ہوتے ہیں. یا اور مثال دیکھ لیں, مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے وہ بڑا ڈرپوک ہے اور سب ساتھیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ بڑا ڈرپوک ہے. اب آپ سب ساتھیوں کے سامنے یہ کہتے ہیں یہ بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا بہادر. اب مجھے بتائیے، بہادر کا معنی تو ہے شجاع، جو بہادری کی صفت والا ہو، تو کیا یہاں بہادری کی صفت کا ارادہ آپ نے کیا؟
نہیں.
تو دیکھو یہ معنی تو اس کا بہادر ہے، لیکن آپ کا اس کا ارادہ نہیں، آپ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک کیا ہوتا ہے مرادی معنی. مرادی معنی جس کا آپ کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں. تو مصنف نے یہاں کیا ذکر کیا؟ سوائے طریق. اور سوائے طریق کا لغوی معنی کیا ہے؟ وسط طریق، درمیانہ راستہ. لیکن ارادہ کس کا کیا؟ سیدھے راستے کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس اچھا میں آپ کو سمجھا رہا تھا کنایہ. کنایہ کہتے ہیں کہ آپ ذکر ملزوم کا کریں اور ارادہ لازم کا کریں. ذکر کس کا کریں؟ ملزوم کا. ارادہ کس کا کریں؟
لازم.
مثلا آپ نے کہا سورج نکل آیا ہے، اور سورج کے نکلنا ملزوم، اور اس کے ساتھ کیا لازم؟
دن
کا ہونا لازم. تو میں نے ذکر تو کیا سورج کا نکلنا، لیکن ارادہ کس کا کیا؟ دن کے. توجہ نہیں ہے میرا خیال ہے سبق کی طرف. سورج کا نکلنا کیا ہے؟ ملزوم، اور اس کے ساتھ کیا لازم؟ دن کا ہونا. تو میں نے ذکر تو یہ کیا سورج نکل آیا ہے، لیکن ارادہ کس کا کیا؟ کہ دن ہو گیا ہے. بات دونوں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، لیکن بہرحال فرق تو آ رہا ہے. میں نے ذکر کس کو کیا؟ سورج کے نکلنے کو، لیکن ارادہ کس کا کیا؟ دن کے ہونے کا. تو ملزوم بول کر کس کا ارادہ کرنا؟ لازم کا. اس کو کہتے ہیں کنایہ. کیا کہتے ہیں؟ کنایہ. اور مثال سے زیادہ اور اچھی وضاحت ہو جائے گی. دیکھو بھائی، جس آدمی کا قد لمبا ہو اس کی قمیص بھی لمبی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے. اب میں زید لمبے قد والا ہے، ایک یہ ہے کہ میں سیدھا سیدھا آپ سے کہوں زید لمبے قد والا ہے، یہ یوں کہوں زید کا قد لمبا ہے. تو دیکھو جو لغوی معنی ہے وہی مرادی معنی بھی وہی ہے. میں نے لفظ بھی یہی بولے کہ زید لمبے قد والا ہے، اور معنی بھی اسی کا ارادہ کیا کہ اس کا کیا ہے؟ قد لمبا ہے. اسی کو میں دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، زید لمبی قمیص والا ہے، یہ یوں کہوں زید کی قمیص لمبی ہے، اور ارادہ وہی ہے کہ اس کا قد
لمبا.
میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اس کا قد لمبا ہے، لیکن میں یہ لفظ نہیں بولتا، میں کہتا ہوں زید کی قمیص لمبی ہے، اور ارادہ کس معنی کا؟ اس کا قد لمبا ہے. تو بولا میں نے قمیص کے لمبا، ذکر میں نے کیا قمیص کا لمبا ہونا، اور ارادہ کس کا کیا؟ قد کے لمبے. کیونکہ قمیص کے لمبے ہونے کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ہے. قمیص اسی کی لمبی ہوگی جس کا قد کیا ہوگا؟ لمبا ہوگا. تو قمیص کے لمبے ہونے کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم. تو میں نے ذکر کیا ملزوم، یعنی قمیص کا لمبا ہونا، اور ارادہ کس کا کیا؟ لازم، یعنی قد کا لمبا. تو اس کو کہتے ہیں کنایہ. کیا کہتے ہیں؟ کنایہ. کسے کہتے ہیں؟ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جائے. پھر دوہراؤ، کنایہ کسے کہتے ہیں؟ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا جائے. تو مثلا جیسے میں نے کیا مثال ذکر کی کہ میں آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں، زید کا قد لمبا، لیکن ذکر کن لفظوں میں کرتا ہوں کہ اس کی قمیص لمبی ہے، ارادہ اسی معنی کا ہے. ہاں اگر میں یہ کہتا ہوں زید کی قمیص لمبی ہے، اور میرا ارادہ بھی اسی معنی کا ہے کہ میں اس کی قمیص ہی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر یہ کنایہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں اس کی قمیص لمبی ہے، پھر یہ کنایہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جو لفظ بول رہے ہیں اسی کا ارادہ کر رہے ہیں. ہاں آپ ذکر ملزوم کو کریں اور ارادہ کس کا کریں؟ لازم، پھر یہ کنایہ کہلائے گا. مثلا میں ذکر کروں کہ اس کی قمیص لمبی ہے، اور ارادہ کیا کروں؟ اس کا قد لمبا ہے، پھر اس صورت میں یہ کنایہ بنے گا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ جیسے میں سورج کے نکلنے کو ذکر کروں اور ارادہ کس کا کروں؟ دن کے ہونے کا، تو یہ ہے کنایہ. اور اگر میں سورج کے نکلنے سے سورج کا نکلنا ہی مراد لے رہا ہوں، پھر یہ کنایہ نہیں ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا میں نے کیا بتایا آپ کو؟ درمیانے راستے کے ساتھ سیدھا ہونا لازم، اور سیدھے راستے کے ساتھ درمیانہ ہونا لازم. تو دونوں ملزوم بھی ہیں اور دونوں لازم بھی ہیں. تو ایک بول کر دوسرے کا ارادہ کیا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کنایا. تو مصنف نے بھی یہاں ایسے ہی کیا, وسط طریق بولا اور ارادہ کس کا کیا؟ سیدھے راستے کا. تو یہ کیا ہوا؟ کنایا, کہ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ درمیانے راستے کے ساتھ راستے کا سیدھا ہونا لازم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ملزوم بولا تو ملزوم درمیانہ راستہ, لیکن ارادہ کس کا کیا؟
لازم
سیدھے راستے کا. اب بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں وَهَذَا كِنَايَةٌ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَوِي, اور یہ کنایہ سوائے طریق جو ہے جو متن میں آیا, یہ کنایہ ہے عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَوِي سیدھے راستے سے, اِذْ هُمَا مُتَلَازِمَانِ, اس لیے کیونکہ یہ دونوں کون دونوں؟ وسط طریق اور طریق مستوی, یہ یعنی درمیانہ راستہ اور سیدھا راستہ, یہ دونوں جو ہیں متلازمانی, باہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں. وَهَذَا مُرَادُ مَنْ فَسَّرَهُ بِالطَّرِيقِ الْمُسْتَوِي وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. بھئی یہ جو علامہ طبرانی کا متن ہے نا, تہذیب, یہ بڑا مقبول متن ہے اور اس کی کئی شروحات کئی علماء نے لکھی. بھائی تو مصنف نے آپ کو بتلا دیا کہ سوائے طریق کا لغوی معنی کیا ہے؟ وسط طریق. بعض اور شارحین نے بھی اس کتاب کی شرح کی, تو انہوں نے سوائے طریق کا معنی طریق مستوی کیا. مصنف نے تو بتایا سوائے طریق کا کیا معنی؟
وسط
طریق ہے, طریق مستوی اس کا معنی نہیں, وہ اس کے ساتھ لازم ہے. تو اس کا معنی کیا ہے سوائے طریق کا؟ وسط طریق. لیکن بعض شارحین نے اس کتاب کی شرح کی, انہوں نے سوائے طریق کا معنی طریق مستوی کے کیا, سیدھا راستہ کیا, یا صراط مستقیم کیا. صراط مستقیم کا بھی کیا معنی؟ سیدھا راستہ. تو بعضوں نے اس کا معنی طریق مستوی اور صراط مستقیم کے کیا ہے, حالانکہ اس کا معنی تو صراط مستقیم یا طریق مستوی نہیں, اس کا معنی تو کیا ہے؟ وسط طریق ہے. تو شارح آپ کو بتلائیں گے کہ جنہوں نے اس کا معنی طریق مستوی یا صراط مستقیم کیا ان پر اعتراض نہ کریں, وہ کوئی اس کا لغوی معنی نہیں بیان کر رہے, وہ اس کا مرادی معنی بیان کر رہے ہیں. اور ہم نے بھی بتا دیا سوائے طریق کا لغوی معنی تو کیا ہے؟ وسط طریق, لیکن مراد کیا ہے؟ طریق مستوی ہی مراد ہے. تو ان دوسرے مصنفین نے لغوی معنی نہیں ذکر کیا وہاں پر, وہ کیا ذکر کر رہے ہیں وہاں پر؟
مرادی
معنی, جس کا ارادہ کر رہے ہیں مصنف وہی ذکر کیا ہے. بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ تو کہتے ہیں وَهَذَا مُرَادُ, اور یہی مراد ہے من ان کی, فَسَّرَهُ, جنہوں نے اس کی تفسیر کی ہے, یعنی سوائے طریق کی جنہوں نے تفسیر کی ہے, بِالطَّرِيقِ الْمُسْتَوِي, کس کے ساتھ؟ طریقے. ہم نے تو سوائے طریق کی تفسیر کیا کی؟ وسط طریق. لیکن بعضوں نے اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ طریق مستوی اور صراط مستقیم. وہ کوئی لغوی معنی نہیں بیان کر رہے, اگر وہ لغوی معنی بیان کرتے پھر تو غلط تھا, لیکن انہوں نے تو لغوی معنی ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے کیا ذکر کیا؟ سیدھا سیدھا مرادی معنی ذکر کر دیا. کہتے ہیں وَهَذَا مُرَادُ مَنْ فَسَّرَهُ بِالطَّرِيقِ الْمُسْتَوِي, اور یہی مراد ہے جنہوں نے اس کی تفسیر کی ہے اس کی طریق مستوی کے ساتھ, وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, اور صراط مستقیم کے ساتھ. ثُمَّ الْمُرَادُ بِهِ اِمَّا نَفْسُ الْأَمْرِ عُمُومًا اَوْ خُصُوصُ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ والاول اولى لحصول البراعه الظاهره بالقياس الى قسم الكتاب. بھئی میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ یہ تہذیب متن جو ہے علامہ طبرانی کا, اور اس کے دو حصے ہیں, ایک حصے میں منطق ہے تو ایک حصے میں علم کلام ہے. بھائی شروع میں نے جو احوال لکھوائے تھے وہاں میں نے ذکر کیا تھا, یہ جو تہذیب رسالہ ہے علامہ طبرانی کا اس کے دو حصے ہیں, ایک حصہ منطق میں ہے جس کی یہ شرح ہم پڑھ رہے ہیں, یہ جو متن ہے اوپر, اور ایک حصہ اس کا علم کلام کے اندر ہے. اور علم کلام وہ علم ہے جس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں, قیامت قائم ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے. دیکھا یہ عقیدہ ہے. ایک تو فقہ ہے نا، فقہ میں آپ عمل کے بارے میں پڑھتے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، تو اس میں عمل سے متعلق چیزیں ذکر ہوتی ہیں، یہ ہے علم فقہ. اور ایک علم ہے جس میں عقیدے کی بات ہوتی ہے، عمل کی بات نہیں. جیسے دیکھو اللہ ایک ہے، دیکھو اللہ ایک ہے، اس میں آپ کو کچھ عمل کرنا پڑا نہیں، صرف عقیدہ رکھنا پڑا کہ اللہ ایک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، کچھ کرنا نہیں پڑا آپ کو، صرف عقیدہ رکھنا پڑا. اسی طرح آپ کہتے ہیں جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، اور قیامت قائم ہوگی، یہ ان سب یہ سب کیا ہیں؟ عقیدے ہیں. تو وہ علم جس کے اندر عقیدے کی بحث ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم کلام. تو اس کتاب کے دو حصے، ایک حصے میں کیا ذکر؟ علم منطق، اور دوسرے میں کیا ذکر؟ علم کلام ذکر ہے. اب شارح فرما رہے ہیں کہ اوپر متن میں کیا آیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہماری رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف، جس نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا. اب اس سیدھے راستے سے کون سا سیدھا راستہ مراد ہے؟ دین کا سیدھا راستہ یا ہر چیز میں سیدھا راستہ؟ اگر صرف دین کے اندر سیدھا راستہ مراد لیں تو پھر اشارہ ہوا علم کلام کی طرف، کیونکہ علم کلام میں کیا ذکر کریں گے؟ وہ جو درست عقیدے ہیں وہ ذکر کریں گے. جن کے وہ عقیدے ہوں گے وہ سیدھے راستے پر ہے، جن کے وہ عقیدے نہیں وہ سیدھے راستے پر نہیں. تو اگر سیدھے راستے سے کون سا سیدھا راستہ مراد لیں؟ دین والا. تو صرف کس کی طرف اشارہ؟ علم کلام کی طرف. کے جس نے، دیکھو یہ کتاب کا خطبہ چل رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں مصنف اوپر متن، اور خطبے کے اندر کس کی طرف اشارہ کر دیا؟ آگے آنے والے اپنی کتاب کی طرف. اور کتاب کے کتنے حصے؟ دو حصے. اور تو یہاں سیدھا راستہ ذکر کیا، اور سیدھا راستہ کس میں مراد ہے؟ دین کے اندر. تو دین کے اندر سیدھا راستہ کس حصے میں ذکر ہوگا؟ علم کلام میں. تو اس میں صرف اشارہ ہو رہا ہے کس کی طرف؟ علم کلام کی طرف. اور اگر آپ سیدھا راستہ لیں ہر چیز میں، دنیاوی کاموں کے اندر بھی سیدھا راستہ کہ اس طریقے سے کرو تو یہ ٹھیک ہے، جیسے حساب میں آپ پڑھتے ہیں دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ چار. اور ایک آدمی کہتا ہے نہیں، دو اور دو کیا ہوتے ہیں؟ پانچ. مجھے بتائیے سیدھے راستے پر کون ہے؟ جو چار کہہ رہا ہے. اب یہ کوئی دینی بات نہیں ہے، دنیاوی بات ہے. تو جیسے دین کے اندر سیدھا راستہ ہے، اسی طرح دنیاوی چیزوں میں بھی کیا ہے؟ سیدھا راستہ، یعنی ٹھیک طریقہ ہے. تو اگر ہم اس صراط مستقیم سے صرف دینی راستہ مراد لیں تو اس کس کی طرف اشارہ ہوا؟ صرف علم کلام. اور اگر ہر چیز میں سیدھا راستہ مراد لیں تو پھر تو اس میں منطق بھی آ گئی، علم کلام بھی آ گیا، ہر چیز آ گئی. تو کتاب کی دونوں قسموں کی طرف کیا ہو جائے گا؟ اشارہ. اور کیا بہتر ہے، کتاب کے ایک حصے کی طرف اشارہ بنایا جائے یا دونوں کی طرف اشارہ بنایا جائے؟ دونوں کی طرف اشارہ بنایا جائے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر چلایا، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے، یعنی منطق کے اور باقی علوم کے اندر بھی جو ہیں ان میں بھی ہمیں ٹھیک ٹھیک باتیں ہمیں اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی اور ہمیں سمجھائیں. یہاں ایک اور لفظ یاد رکھیں، براعت استحلال. براعت لفظی معنی یاد رکھیں، براعت کا معنی اونچا ہونا، بلند ہونا. استحلال کہتے ہیں آغاز کو. استحلال کسے کہتے ہیں؟ آغاز کو. مہینے کے شروع میں جو چاند نظر آتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں. تو استحلال کا معنی آغاز. براعت استحلال یہ ایک صنعت ہے علم بلاغت کی کہ آپ کتاب کے خطبے میں ایسے لفظ لے کر آئیں جس سے آگے آنے والے کتاب کی مقصود، آگے آنے والے مقصود کی طرف کیا ہو جائے؟ اشارہ. بھائی مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو تو کیا وہ شروع میں جو خطبہ لکھنا ہے وہ اس کا مقصد ہوتا ہے یا آگے جو علم کے بارے میں باتیں کرنی ہے وہ مقصد ہوتا ہے؟ جو علم کے بارے میں باتیں کرنی ہے وہ مقصد، لیکن شروع کس طرح کرتا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ باتیں اپنی کتاب کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ تو یہ ہے کتاب کا خطبہ۔ تو خطبہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ آگے آنے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں مقصود، لیکن خطبے میں ہی وہ ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جس سے آگے آنے والی چیزوں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں براعت استحلال۔ کیا کہتے ہیں؟ براعت کا کیا معنی؟ اونچا ہونا۔ اور استحلال کا کیا معنی؟ آغاز۔ یعنی اس کتاب کا آغاز ہی بڑے اونچے درجے کا ہے، کر اللہ کی تعریف رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہا ہے، لیکن ایسے ایسے لفظ ذکر کر رہا ہے جس سے آگے کتاب کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ اشارہ ہو رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ براعت استحلال۔ یعنی کتاب کے آغاز کا ہی اونچے درجے والا ہونا، اعلی ہونا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں براعت استحلال۔ تو یہاں تو بہرحال براعت استحلال نہیں مراد، البتہ براعت یہاں صرف مناسبت کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ ابھی آگے لفظ آئے گا، ابھی وہاں تفصیل پھر کر دوں گا ذکر۔ یہاں براعت کا لفظ آئے گا مناسبت کے معنی میں، یعنی یہ کتاب کے خطبے میں دیکھو کیا لفظ لائے، سوائے طریق۔ اور سوائے طریق سے اگر سیدھا راستہ صرف کس کا مراد لیں؟ دین کا۔ تو اس کتاب کے صرف ایک حصے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کیا سیدھا راستہ ہر چیز میں لیں تو پھر کتاب کے دونوں حصوں کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ اور بہتر کیا ہے کہ اس کی مناسبت ایک حصے کے ساتھ ہونی چاہیے یا دونوں کے ساتھ؟
دونوں
کے ساتھ مناسبت ہونی چاہیے۔ اور لہذا اس سے عام معنی رکھیں کہ دینی اعتبار سے بھی سیدھے راستہ اللہ نے سیدھے راستے پر ہمیں چلایا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی دنیاوی اور چیزوں کے یعنی منطق وغیرہ اور چیزوں میں بھی اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرمایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ براعت استحلال تو نہیں۔ براعت استحلال تو میں نے بتایا ایسے لفظ لانا جس سے کیا ہو جائے، آگے آنے والے مقصود کی طرف اشارہ ہو جائے۔ تو یہاں صرف مناسبت مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟
مناسبت۔
اب آگے دیکھیے کہ شرح میں بھائی ثم المراد به اما نفس الامر عموما۔ پھر یا تو اس کے ذریعے مراد جو ہے، کس کے ذریعے؟ سوائے طریق۔ اس کے ذریعے مراد جو ہے اما نفس الامر عموما۔ نفس الامر کہتے ہیں واقع میں، یا تو نفس الامر عموما۔ عام نفس الامر مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ نفس الامر عمومی طور پر مراد ہے، یعنی واقع میں جو بھی چیز سیدھی ہے اس میں دین سیدھا دین بھی آ گیا اور دنیاوی سیدھی چیزیں بھی آ گئیں۔ تو نفس الامر، بات سمجھ آ رہی؟ ایک یہ ہے کہ ہم اسے کیا مراد دیں، صرف دین اسلام مراد لیں۔ ایک یہ ہے کہ نفس الامر میں ہر چیز اس سے مراد لے لیں اور اس میں دین بھی آ گیا اور دین کے علاوہ چیزیں بھی آ گئیں۔ تو نفس الامر کا کیا معنی؟ واقع میں، واقع میں۔ ثم المراد به اما نفس الامر عموما۔ پھر اس سوائے طریق کے ذیے مراد یا تو نفس الامر ہے عمومی طور پر، یعنی عام ہے دنیاوی اور دینی ہر اعتبار سے۔ نفس الامر میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اس میں آ گئیں، دین اسلام بھی آ گیا اور دین کے علاوہ چیزیں بھی آ گئیں۔ تو یا تو اس کے ذریعے مراد نفس الامر ہے عام عمومی طور پر، یعنی تمام چیزیں واقع کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، او خصوص ملت الاسلامی، یا خاص طور پر ملت اسلام۔ ملت کا معنی دین، یا خصوصاً دین اسلام مراد ہے۔ دونوں احتمال ہیں، یا تو اس کے لیے کیا مراد، خاص طور پر دین اسلام، یا نفس الامر میں جو بھی چیز ہے سب اس سے مراد ہیں۔ والاول اولا، اور پہلے معنی، پھر پہلی مراد کیا ہے؟ اولا ہے، بہتر ہے، لحصول البراعتی، اس لیے کیونکہ براعت یعنی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے، الظاہرتی ظاہری طور پر، ظاہری مناسبت حاصل ہو جاتی ہے یعنی کتاب کے، توجہ ہے
جی،
والاول اولا, اور پہلا مراد جو ہے وہ اولا ہے, پہلا معنی مراد لیں وہ اولا ہے. لحصول البراعت الظاہرت, اس لیے کیونکہ ظاہری براعت یعنی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے. بالقیاس الى قسمی الکتابی, اصل میں تھا الى قسمین تثنیہ ہے, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا, تو یہ تو اس صورت میں ظاہری براعت حاصل ہو جاتی ہے. ظاہری براعت, براعت یہاں مناسبت کے معنی میں کر لیں, ظاہری مناسبت حاصل ہو جاتی ہے. بالقیاس الی قسم الکتابی, کتاب کی دونوں قسموں کی, کتاب کی دونوں قسموں کے اعتبار سے مناسبت ہو جاتی, کتاب کی دونوں قسموں کے اعتبار سے کیا حاصل ہو جاتی ہے. دوبارہ دیکھیں ترجمہ بھائی, والاول اولا, اور پہلا معنی اولا ہے. لحصول البراعت الظاہرت, اس لیے کیونکہ ظاہری براعت حاصل ہو جاتی ہے. بالقیاس الی قسمی الکتابی, کتاب کی دونوں قسموں کے اعتبار سے, کتاب کی دونوں قسموں کے اعتبار سے کیا حاصل ہو جاتی ہے. مناسب کب؟ جبکہ سوائے طریق سے کیا مراد لیا جائے, نفس الامر مراد لیا جائے عموم کے اعتبار سے, یعنی عام رکھتے ہوئے, عام رکھتے ہوئے. یہ چلیں پھر دیکھ لیں, لفظی ترجمہ پھر سن لیں. ثم المراد به ان اما نفس الامر عموما او خصوص ملت الاسلامی, پھر سوائے طریق سے مراد جو ہے یا تو نفس الامر ہے عمومی طور پر, کیا مراد ہے, یعنی دین نہیں مراد صرف بلکہ نفس الامر مراد ہے, اس میں سب کچھ آ گیا. یا تو اس سے نفس الامر عمومی طور پر مراد ہے, یعنی عام رکھتے ہوئے اس کو, او خصوص ملت الاسلامی, یا اس سے خاص طور پر دین اسلام مراد ہے. والاول اولا, اور پہلا معنی اولا ہے کہ نفس الامر میں ہر چیز اس سے مراد لی جائے. لحصول البراعت الظاہرت بالقیاس الى قسمی الکتابی, تاکہ ظاہری براعت حاصل ہو جائے, یعنی ظاہری مناسبت کیا ہو جائے, حاصل ہو جائے. بالقیاس الى قسمی الکتابی, کتاب کی دونوں قسموں کے اعتبار سے, کتاب کی دونوں قسموں کے اعتبار سے کیا حاصل ہو جائے, براعت ظاہری حاصل ہو جائے. تو براعت یا چاہے مناسبت کے معنی میں کر لیں, اور جبکہ بعضوں نے برات کو برات یہ استحلال ہی مراد لیا ہے, تو اس صورت میں بھی برات استحلال ہوگا. اگر ایک کی طرف اشارہ لیں تو ایک کے اعتبار سے برات استحلال ہے, اور دونوں کی طرف لیں تو دونوں کے اعتبار سے کیا ہو جائے گی, برات استحلال ہو جائے گی. تو جو بھی آپ کو مناسب لگے. بات سمجھ میں آ گئی. حاصل کلام پھر سن لو. آخر میں آج ہم نے متن میں سوائے طریق لفظ آیا تھا, اس کے بارے میں پڑھا. بعض شارحین نے اس سوائے طریق کا معنی کیا ہے طریق مستوی اور صراط مستقیم. مصنف نے بتلایا کہ اس کا معنی طریق مستوی یعنی سیدھا راستہ نہیں ہے, بلکہ سوائے طریق کا معنی ہے وسط طریق یعنی درمیانہ راستہ, جو یہ منزل تک یقینی طور پر پہنچا دیتا ہے. اور لیکن مراد اس سے سیدھا راستہ ہے, اور یہ کنایہ ہے, یعنی وسط طریق بول کر کیا مراد ہے, طریق مستوی, تو یہ کنایہ ہے. ملزوم بول کر کس کا ارادہ کیا, لازم کا, کیونکہ وسط طریق کے ساتھ لازم ہے راستے کا سیدھا, اور سیدھا راستہ ہو تو اس کے ساتھ لازم ہے وہ کون سا ہوگا, درمیان. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں, تو اس لیے ایک بول کر دوسرے کا سے کنایہ کر لیا. تو ذکر تو وسط طریق ہے, اور مراد کیا ہے, سوائے طریق ہے. اور جو دیگر شارحین نے جنہوں نے اس کا معنی طریق مستوی کیا ہے یا صراط مستقیم کیا ہے, ان کو بھی غلط نہ کہیں, کیونکہ انہوں نے کوئی لغوی معنی ذکر نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس کا مرادی معنی ذکر کیا ہے. اور مرادی معنی ہم بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مرادی معنی کیا ہے, طریق مستوی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا کہ سوائے طریق سیدھا راستہ, کیا صرف دین کے اعتبار سے سیدھا راستہ مراد ہے, یا نفس الامر کے میں ہر چیز کے اعتبار سے کیا ہے, سیدھا راستہ. تو بتلایا کہ دونوں کے نفس الامر کے اعتبار سے سیدھا راستہ مراد لیں یہ اولا ہے، بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں کتاب کی دونوں قسموں کے ساتھ اس خطبے کی مناسبت ہو جائے گی، ورنہ تو صرف ایک حصے کے ساتھ مناسبت رہے گی. تو اور بہتر کیا ہے، کہ دونوں حصوں سے مناسبت ہو یا ایک حصے سے؟
دونوں
سے مناسبت ہونی چاہیے. یا برات سے برات استحلال والا معنی ہی بے شک آپ مراد لے لیں کہ کتاب کے دونوں حصوں کے اعتبار سے برات استحلال ہو جائے گا. بھائی اچھا بھائی، یہ جو ہے نا نفس الامر، عموماً نفس الامر کا معنی ہے واقع میں سیدھے راستے سے، یا تو سیدھا راستہ صرف کس میں لیں، دین کے اعتبار، یا واقع کے اعتبار سے سیدھا راستہ. اور واقع میں تو دین ہے، اور دین کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں یعنی دنیا میں.
جی
تو جب نفس الامر کہا، واقع میں جو کچھ بھی ہے ان سب میں اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، تو اس میں صرف دین آیا یا باقی سب چیزیں بھی آ گئیں؟
باقی
سب، کیونکہ نفس الامر میں صرف دین تو نہیں ہے، دنیاوی چیزیں بھی ہیں ساری. تو اگر آپ اس سے سوائے طریق سے سیدھا راستہ یا تو صرف کیا مراد لے سکتے ہیں، صرف دینی اعتبار سے، تو پھر اشارہ صرف کس کی طرف ہوگا، علم کلام کی طرف، جو ایک قسم ہے، جو اس تہذیب کا ایک حصہ ہے، صرف اس کی طرف اشارہ. اور اگر آپ اس سے کیا مراد لیں، نفس الامر واقع کے اعتبار سے، یعنی جو کچھ ہے ہر چیز میں اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، تو اس میں دین کے علاوہ اور چیزیں بھی آ گئی، دین بھی آ گیا اور دین کے علاوہ اور بھی سب چیزیں آ گئی، منطق بھی آ گئی. اور اس کتاب کے دو حصے، ایک منطق اور ایک علم کلام، تو دونوں آ گئے یا نہیں آ گئے؟ تو اس صورت میں اگر آپ اس سے نفس الامر عمومی طور پر مراد لیں، پھر منطق اور علم کلام دونوں کی طرف اشارہ بن جائے گا. اور اگر صرف اس سے دینی اعتبار سے سیدھا راستہ مراد لیں، تو صرف اس میں پھر کس کی طرف اشارہ بنے گا،
کلام،
علم کلام کی طرف اشارہ بنے گا. اور کیا اولا ہے، کہ دونوں کی طرف اشارہ بنایا جائے. تو اس کو عام رکھا جائے بھائی، نفس الامر کے اعتبار سے جو کچھ ہے سب میں اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، چاہے وہ دین کا ہو یا دین کے علاوہ اور دنیاوی چیزیں ہو. بھائی چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الکلام.